الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمله والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صلوات على محمد وعلى آله قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جس میں فضیلتوں کے غلط معیار کی اور غلط معیاروں کی نفی کی گئی ہے اور نفی کرنے کے بعد صحیح معیار کو پہچانوایا گیا ہے اس لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور قرآن کی بہت ہی برجستہ ترین آیات میں سے ہے یہ بات پہلے عرض کی جاتی رہی ہے کہ قرآن کی تمام آیتیں مقدس ہیں کلام خدا ہیں محترم ہیں عظیم الشان ہیں لیکن موضوع کے لحاظ سے کہ آیات میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے آیتوں کی برجستگی زیادہ واضح ہو کر آتی ہے بعض آیتیں ہیں جس میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے وہ موضوع اتنے اہم نہیں ہے اگرچہ وہ بھی زندگی کے موضوع ہیں لازم ہیں جیسے بہت سارے احکام ہیں بہت سارے مسائل ہیں نجاستوں کی باتیں ہیں نجاستوں کے احکام ہیں وہ بھی لازم ہے وہ بھی انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے وہ بھی اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے محترم ہے لیکن بعض آیات ہیں جس میں بہت ہی بڑے موضوعات پر بہت ہی اہم انسانی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے لہذا اس موضوع کے لحاظ سے وہ آیت کی عظمت بہت زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے انہی آیات میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا تمام انسانیت کو تمام بشریت کو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور ہم نے قرار دیا ہے مختلف الگ الگ گروہ الگ الگ شعوب الگ الگ قبائل قبیلے خاندان یہ خاندان و قبیلے اور شعوب گروہ الگ الگ، یہ سب کے سب اس لیے قرار دیے ہیں کہ لتعارفوا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ. یہ فقط پہچاننے کے لیے ہے، یہ معیار نہیں ہے انسان کی فضیلت کا. خاندان، سرزمین، افراد، قبیلے، یہ کوئی بھی انسانی فضیلت کا معیار نہیں ہے کہ جو حتیٰ ابھی تک بنے ہوئے ہیں. بعض قومیں ہیں دنیا کی جو دنیا اب کو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں خاندان کی بنیاد پر، مثلا بنی اسرائیل اور یہودی نسل خود کو پوری دنیا میں صرف خاندان کی بنیاد پر سب سے بہتر سمجھتی ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی نسل سے ہیں، لہذا ہم پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں. باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لکھا بھی ہوا ہے، اور ساری دنیا کو ہمارا غلام بن کے رہنا ہے. جو ہمارے غلام بننے سے انکار کرے وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اسے ختم کر دیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے. یہ ان کے آئین میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. اس طرح کے معیار پھر دوسری جگہوں پر بھی منتقل ہوئے، دوسری جگہوں پر بھی آئے. ہم جس ملک میں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر بھی خاندانوں کی بنیاد پر اہم ترین معیار انسان کی فضیلت کا وہ خاندان ہوا کرتے تھے. بعض خاندانوں کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، بعض خاندانوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ہی نہیں تھی. بہت پہلے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے بہتر ہوا، ادھر 40-50 سالوں میں دھیرے دھیرے بہت بہتر ہو رہا، لیکن اب تابی بھی بہت ساری زمینوں پر، بہت ساری جگہوں پر انسان کی فضیلتوں کا معیار یہی سب ہے، خاندان ہے، قوم ہے، قبیلے ہیں، جو جس سے انسانیت نے بہت رنج اٹھایا ہے، جس سے بہت تکلیف اٹھائی ہے. قرآن آ کر ان معیاروں کی نفی کرتا ہے، ان معیاروں کو باطل قرار دیتا ہے، کہتا ہے یہ سب اگر نظر آ رہا ہے تو یہ فضیلت کے لیے نہیں، شرف کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف پہچاننے کے لیے ہے، تاکہ انسانوں کو پہچانا جائے. انسانوں کی مختلف شکلیں اگر بنی ہوئی ہیں، اگر مختلف رنگ نظر آ رہا ہے، مختلف زبانیں قرار دی ہیں، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں یہ سب کچھ پہچان کے لیے. اس میں کسی کو بھی انسان فضیلت کا معیار قرار نہیں دے سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں فلاں زبان آتی ہے تو ہم زیادہ صاحب فضیلت ہیں. زبان ہے جو ذریعہ ہے سیکھنے کا، جاننے کا، پہچاننے کا. پھر قرآن نے یہ باطل جتنے بھی، یہ نمونے کے طور پر قرآن نے کچھ بیان کیے، یعنی اس سے مراد جتنے بھی باطل معیار انسان کی شرف اور فضیلت کے قرار دیے گئے، وہ سب کی نفی کرنے کے بعد جس چیز کی قرآن تائید کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک با فضیلت ترین اور با شرف ترین انسان وہ ہے کہ جو پاکیزہ ترین انسان ہو، جو با تقوی ترین انسان ہو. یہ ہے فضیلت کا معیار. کی عرض کیا کہ تقوی جو ہے تمام فضیلتوں کے مجموعے کا نام ہے. ماہ رمضان کے روزے کا بھی فلسفہ بیان کیا گیا کہ اس کے روزے کا فلسفہ تقوی ہے. تقوی یہ نہیں کہ دین میں بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعتقادات ہیں، اعمال ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، اور انہیں ان سب کے ساتھ ساتھ ایک تقوی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے سب کچھ ہے اسی کے ساتھ ایک جز دین کا تقوی بھی ہے، نا. تقوی پورے دین کا خلاصہ ہے، تقوی پورے دین کا نچوڑ ہے. پورا دین انسان کے جو دیا گیا ہے در حقیقت وہ تقوی تک پہنچانے کے لیے. کہ اس کے بارے میں لازم ہوا تو تھوڑا اشارہ کریں گے، پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ باخبر بھی ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ غلط معیاروں کو پہچنوا رہے ہیں، جو کچھ غلط معیاروں پر آ کر فخر کر رہے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کر رہے ہیں، خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ سارے غلط معیاروں سے اللہ واقف ہے، تمہارے کام سے واقف ہے، تمہارے انداز سے واقف ہے، باخبر ہے. اور اللہ نے آ کر بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری باطل چیزیں ہیں، یہ سارے باطل معیار ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکال کر انسانوں کو اس کی فضیلتوں کی بنیاد پر پہچانو. اور فضیلتوں کے مجموعے کا نام کہتے ہیں تقویٰ. پس اسلام کے نزدیک قرآن کے نزدیک, یہ قرآن کی آیت ابھی تک پوری دنیا میں قرآن کے یہ پیغام نہیں دے سکے ہم. یہ ہمیں اپنی کوتاہی کا ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے. یعنی پورے امت مسلمہ کو, حاملان قرآن کو, قرآن پڑھنے والوں کو, قرآن کو مقدس جاننے والوں کو, قرآن سے رابطہ رکھنے والوں کو, ان سب کو اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک قرآن کا یہ پیغام پوری دنیا کو نہیں پہنچایا. کاش کی جلدی پہنچے تاکہ انسانیت اس رنج سے اپنے آپ کو بچا سکے. ابھی دیکھیں ہے دنیا میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے خاندانوں کے نام پر اور یہی قبیلوں کے نام پر, رنگ و نسل کے نام پر اذیت کی جا رہی ہے, تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. نہیں معلوم آپ تک یہ خبریں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. ابھی بہت بڑا بڑے مسائل میں یہ شامل ہے یوروپ میں, امریکہ میں, کالے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے, افریقہ کے لوگوں کے ساتھ پہلے ہی سے اپنایا جاتا رہا ہے, لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. یا بعض جگہوں پر ایشین لوگوں کے ساتھ یا مسلمان کے نام پر جو طریقے اپنائے جاتے ہیں, بے جرم و خطا, بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی بہانے کے, بغیر کسی خطا کے آگے جس طرح تکلیف ہو جاتی ہے پہنچائی جاتی ہے, جان لے لی جاتی ہے, مار دیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس لیے کہ وہی غلط معیاروں کو پہچانوایا گیا ہے. لہذا یہ قرآن کا پیغام اچھائی کے ساتھ, اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے اہل قرآن کی طرف سے پوری دنیا کو جانا ہے. اور جانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی بھی یہ باطل معیار جو ہمارے درمیان میں قائم ہے وہ کوئی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے, کوئی بھی انسانی شرافت کا معیار نہیں ہے. انسانی شرافت کا معیار اس کے اندر موجود جو فضیلتیں ہیں وہ ہیں, اور فضیلتوں کے مجموعے کا نام ہے قرآن کی نگاہ میں تقویٰ. آج جس فضیلت کی طرف اشارہ کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام, اولیاء خدا اور خاص کر ہمارا موضوع حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی ہے, اس میں تمام الہی انسانوں کی زندگی میں ایک بڑی فضیلت جو سب کے نزدیک ہوتی تھی وہ ان کی معنویت اور روحانیت تھی, یعنی اسپریچولیٹی جسے آپ کہتے ہیں آپ کی زبان میں. ہمارے استاد ہیں کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مادری زبان میں, یعنی ابھی انگریزی ایک ایسی زبان ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کا انسان سمجھتا ہے یہ ہماری مادری زبان ہے, اور اپنی زبان میں گفتگو کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر اپنی زبان میں ہم گفتگو کریں گے تو میری مجھے ہلکا سمجھا جائے گا, مجھے کم علم سمجھا جائے گا. یہ بھی وہی غلط معیار کا ہونا ہے. یعنی فضیلت کا غلط معیار ایک یہ ہے کہ انسان زبان پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ زبان ہم فلاں زبان جانتے ہیں, کوئی باہر کی زبان جانتے ہیں, باہر کی زبان جاننے پہ فخر کرتا ہے, خود اپنی زبان نہ جاننے پہ افسوس نہیں کرتا. یعنی اپنی زبان, اپنی لوکل زبان, اپنے گھر کی زبان, اپنے دین کی زبان, اپنے ایمان کی زبان, اس زبان کو نہ جاننے پر ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا, اور ایک غیر کی زبان جاننے پر فخر کرتا ہے. ٹھیک ہے مجبوری ہے اس لیے جانے, جاننا چاہیے, جانے انسان, لیکن مجبوری کی بنیاد پر, فخر کرنے کے لیے نہیں. زبانیں فخر نہیں ہے, واقعی فخر نہیں ہے. لہذا آپ کی زبان میں کہیں کہ اسپریچولیٹی یہ ایک ضرورت ہے انسان کی. اور انبیاء کی زندگی میں, اولیاء الہی کی زندگی میں, تمام انبیاء کی زندگی میں, اور جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, جو چیز غالب تھی پوری زندگی پر وہ آپ کی معنویت اور روحانیت تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، انسان کی عظیم ترین ضرورتوں میں سے یہ کہیں کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کا، انسان کے وجود کا روحانی پہلو کس حالت میں ہے وہ انسان دیکھ رہا ہو، کیونکہ انسان کے وجود کا دو حصہ ہے، ایک اس کا جسمانی پہلو، ایک اس کا روحانی پہلو۔ جسمانی پہلو بھی انسان کے وجود کا حصہ ہے، لیکن انسان کا اصلی وجود اس کا جسمانی پہلو نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اصلی وجود وہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور جسمانی پہلو ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں۔ بہت ہی دو دو چار کی بات ہے، بہت ہی کوئی پیچیدہ بات، سخت بات بھی یہ نہیں ہے۔ انسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمارے ساتھ جسم ہے، بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، ضعیف ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، ناتوان ہو رہا ہے، توانا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ حالات بدلنے کے بعد بہرحال ہمیں اس جسم کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھی انسان آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسی جسم کے ساتھ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی بھی کافر سے کافر، ملحد سے ملحد انسان بھی کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جسم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ یہ سب کے لیے طے ہے کہ بہرحال اس جسم کو چھوڑنا ہے، کسی کو دو ہی چار سال میں چھوڑ دینا ہے، کسی کو 10-20 سال میں چھوڑ دینا ہے، کسی کو 50-60-70 سال میں چھوڑ دینا ہے، کسی کو ابھی چند لمحوں بعد ابھی چھوڑ دینا ہے، چھوڑنا ہے۔ کسی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ مثلاً اگر ابھی ہماری عمر 60 سال کی ہے تو ہم کو ابھی 40 سال حتماً جینا ہی جینا، نا کچھ معلوم نہیں۔ یہ ہماری عمر ابھی 20 سال کی ہے تو ہم کو ابھی 60 سال جینا ہی جینا ہے، نا کچھ پتہ نہیں ہے۔ 20 سال کا جوان ممکن ہے کہ 2 منٹ بعد مر جائے، اور جب 2 منٹ بعد مر جائے تو اس کو یہ جسم کو چھوڑ دینا ہے، چند لمحوں میں چھوڑ دینا ہے، دیر بھی اس میں نہیں لگے گی، زیادہ وقت بھی لگنے والا نہیں۔ البتہ یہ ہم نے عرض کیا کہ اپنی ہماری مشکلات میں سے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جسم زیادہ دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے، روح بیچاری ایک ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں پڑتی۔ ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ روح ہم کو آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتی، اور ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ہمیں دکھائی پڑ رہی ہو۔ طے کہاں سے کیا ہے؟ کہا کہ یہ یورپ کے لوگوں نے ہمیں ڈکٹیٹ کیا ہے کہ جو چیز تمہیں دکھائی پڑے اور جس کا تم تجربہ کر سکو وہی تمہیں ماننا، اس کے علاوہ تمہیں نہیں ماننا۔ یہ اسلامی، مسلمانوں کے درمیان میں جب تک اسلامی کلچر اور اسلامی سوچ جب تک موجود تھی، یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ انسان صرف جسم کو دیکھ رہا ہو اور اپنی روح کو نہ دیکھے، جسم کو کھلا رہا ہو روح کی فکر نہ کرے، جسم کو سہولتیں دے رہا ہو روح کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ جب تک اسلامی سوچ موجود تھی اور جب تک اسلامی آئیڈیولوجی کی حکومت تھی اسلامی معاشروں میں، تب تک ایسا نہیں تھا۔ انسان اپنے جسم کے لیے وقت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن اپنے وقت کا ایک اہم حصہ اپنی روح کے لیے بھی دیتا تھا۔ انسان باتیں جب کرتا تھا، ملتا جلتا تھا لوگوں سے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اس میں اس پہلو کا خیال رکھتا تھا کہ ہم فقط جسم نہیں ہیں بلکہ ہمارا وجود کا ایک اہم حصہ روح ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی کچھ ڈیمانڈ۔ لیکن یورپ کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم کو روح کی طرف نہیں جانا ہے، روح کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ روح کے نام پر اور روحانیت کے نام پر انہیں غلط میسج دیے گئے تھے، غلط باتیں انہیں سکھائی گئی تھی، نامعقول زندگی کی طرف انہیں لے جایا گیا تھا روحانیت کے نام پر، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے اور ہمیں ساری توجہ اپنے جسم کی طرف دینا ہے، لہذا انہوں نے دیا توجہ اور دے رہے ہیں۔ البتہ اب وہ یہ کام کرتے کرتے خود بھی بری طریقے سے تھک چکے ہیں۔ مغرب لوگ، ویسٹرن کنٹریز کے لوگ اپنی مادیت سے اب بری طریقے سے خود تھک چکے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اسلام کی طرف آنا اس کی دلیل یہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے چونکہ وہ اپنے طرز زندگی سے وہ تھک چکے ہیں، اپنے مادی طرز زندگی سے، جس طرز زندگی میں فقط انسان کے جسم کا خیال رکھا گیا ہے اس سے پریشان ہو چکے ہیں، لہذا تکلیفیں اٹھاتے ہیں. یعنی کوئی ایک انسان اگر اپنا مذہب چھوڑتا ہے تو آسان کام نہیں ہے، مذہب چھوڑ کر آنا ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت فرقے میں ادھر ادھر تبدیلی ہو جانا وہ اتنا وہ بھی بڑی بات ہے، وہ بھی بڑا بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں داخل ہونا، ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں داخل ہونا، یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ کلیش ہوتا ہے، عزیزوں کے ساتھ کلیش ہوتا ہے، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، مصیبتیں کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ہم کہیں کہ حتیٰ کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اگر آ رہے ہیں اسلام کی طرف تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مادی طرز زندگی سے تھک گئے ہیں، اور جب وہ اپنے مذہب میں جا کر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کو وہ جو ضرورتیں ان کی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، یعنی کوئی ایسا دین ان کے پاس موجود نہیں ہے جو آ کر ان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرے، لہذا وہ مطالعہ کرتے کرتے مجبور ہو کر اسلام کے آغوش میں آ کر پناہ لیتے ہیں، کیونکہ اسلام آ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یعنی روحانیت اور معنویت یہ صرف مومنین کی ضرورت نہیں ہے، بہت توجہ کریں گے اس مسئلے پر، یہ صرف مومنین کی ضرورتوں میں سے نہیں ہے، یہ پورے تمام انسان کی ضرورتوں میں سے ہے. انسان کی خلقت ہی ایسی کی گئی ہے کہ اس کے وجود کا اصلی ترین حصہ اس کی روح ہے، لہذا روح ہے تو روح کے تقاضے انسان کو چاہیے، روح کے تقاضے پورا کرنے کے لیے روحانیت کی طرف انسان کو جانا پڑے گا، اسپریچولیٹی انسان کی زندگی کی ضرورتوں میں سے، لہذا ہر ایک اس کی تلاش میں ہے. اب بعض لوگ جب اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ صحیح جگہ پر نہ پہنچ پائیں، ڈھونڈتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ایک ڈھونڈ رہا ہے روحانیت کے نام پر. آپ بہت ساری جگہوں پر جا کر دیکھیں، بہت سارے جو آپ کو مراکز، دینی مراکز دکھ رہے ہیں، چرچ کے نام پر ہو، حتیٰ مندر کے نام پر ہو، سومیا کے نام پر ہو، نہیں معلوم گرجا گھر کے نام پر ہو، جتنے بھی دینی مرکز دکھ رہے ہوتے ہیں وہ دینی مرکز میں لوگوں کا اس تعداد سے آنا اور جانا، چاہے جس نام سے ہو، چاہے جس مذہب کا ہو، چاہے جس گروہ کہو، اتنی بڑی تعداد میں ان کا آنا جانا، اور صرف آنا جانا نہیں بلکہ سختیاں اٹھانا، بعض لوگ کتنے کتنے کلومیٹر پیدل راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سختیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو سختیاں دے رہے ہوتے ہیں. کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر وہ ایک خلا محسوس کر رہے ہیں، ایک کمی محسوس کر رہے ہیں، اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پیسہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. ابھی ایک ایک مراکز ایسے ہیں جہاں پر اربوں اربوں روپیہ یا اربوں اربوں ڈالر کا سرمایہ موجود ہے، لوگ آ کر دیتے ہیں، مثلا خواتین کو، خواتین کی محبوب ترین چیز ان کے زیور ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ خواتین اپنے زیور اتار کر لے جا کر دے آتی ہیں. کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ زیور جمع کرتے کرتے جتنا بھی زیور جمع کر لیا، لیکن یہ سب کچھ جمع کرنے کے بعد ممکن ہے وقتی طور پر ایک لذت محسوس ہوئی ہو، لیکن اصل جو خلا پیدا ہوا ہے انسان کی روح میں وہ پورا نہیں ہوتا. لہذا وہ چیز ہے جو انسان کبھی کبھی بہت محنت سے جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وہ اٹھا کر لے جا کر دے دیتا ہے. کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روح یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو جمع کی تھی وہ اس کی مادیت کا تقاضا تھا، لیکن اب جو اٹھا کر دے رہا ہے یہ اس کی روح کا تقاضا ہے، روح تقاضا کرتی ہے، پھر روح کو سرور محسوس ہوتا ہے، روح کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور اس میں محدود نہیں ہے، صرف مومنین کی حد تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، یہ ہر ایک کر رہا ہے، ہر ایک اس روحانیت کی تلاش میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس عناس علیہا، اللہ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے، اس تقاضے کے ساتھ پیدا کیا ہے، روح کے ساتھ، ہر انسان کو روح کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر انسان کے اندر روح ڈالی ہے، الہی روح ڈالی گئی انسان میں، اللہ کی روح ڈالی گئی ہے، روح پروردگار انسان لے کے چل رہا ہے۔ دادا یہ خلا ہے، خاص کر آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ خلا اتنی شدت سے آگے بڑھ گیا۔ یہ چند سو سال سے یہ سفر جاری ہے، جب سے دنیا پر مغربی اور ویسٹرن کلچر کا غلبہ ہونا شروع ہوا اور آنا شروع ہوا، وہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا اور لوکل لوگوں نے اسے امپورٹ کرنا شروع کیا، اس کے نتیجے میں اور وہ زندگی اپنانا شروع کی، تو جو سب سے بڑا نقصان انسان کی زندگی میں ہوا وہ روحانیت کا نقصان ہوا، یعنی انسان اپنے روح کے تقاضوں کو بھول بیٹھا۔ اور کبھی کبھی روحانیت کے نام پر کچھ کام جا کے کر لیتا، یہ سب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، مومن غیر مومن سب کے نزدیک، کبھی کبھی روحانیت کے نام پر کچھ اس کو ایسے کام بتائے جاتے ہیں کہ جو جا کر وہ کر لیتا ہے، وقتی طور پر اسے تھوڑا سا سکون بھی مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اصلی مرکز تک وہ نہیں پہنچا تھا، لہذا یہ چیز انسان کو ہمیشہ کے لیے سکون نہیں دے پاتی۔ اصلی مرکز یہ معنویت کی تلاش میں اور روحانیت کی تلاش میں در در کی جو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، ہزاروں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خلا ہے انسان میں جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، پر کرنا چاہ رہا ہے، اندر سے انسان کھوکھلا ہو گیا، اوپر سے بہت زیادہ ممکن ہے بھاری بھرکم، مالدار، دولت مند، باوقار، عزت دار، سب کچھ نظر آ رہا ہو، یہ اس نے بنایا ہو، اس کے لیے محنت کی ہو، یہ زندگی اس نے تیار کی ہو، لیکن اندر سے انسان بہت ہی خالی اور بہت ہی کھوکھلا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کھوکھلا پن انسان کا اور یہ خالی ہونا در حقیقت انسان کی روحانیت اور معنویت کی کمی کی وجہ سے ہے۔ انبیاء اور اولیاء الہی کا ایک اصلی ترین ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی آ کر انسان میں، اور وہ روحانیت کا پہلو پیدا کر۔ لہذا کبھی کبھی انسان بہت محنت کر رہا ہوتا ہے اور اپنی پوری جان لگائے ہوتا ہے، صبح شام دن رات، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ مثلا ایک جوان کی آرزو ہے کہ ایک بہت اچھا سا مکان ہو، ایک بہت اچھی سی سروس یا بزنس ہو، ایک بہت خوبصورت خاتون ہو، اچھے چند بچے ہوں، خوب یہ سب کچھ مل گیا، اب یہ سب کچھ ملنے کے بعد کیا؟ یہ تھوڑا انسان سوال کرے اپنے آپ سے، جب تک نہیں ملا تب تک اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، جان اپنی پوری لگا دے رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے۔ ایک آئیڈیل اور کامیاب زندگی کا نمونہ یہ پیش کیا تھا کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس بہت اچھے مکان موجود ہوں، بہت اچھی گاڑی موجود ہو، بہت اچھی سی بیوی موجود ہو خوبصورت سی، اور چند اچھے بچے موجود ہوں، اور جو بھی اس کی ضرورتیں لازم ہوں وہ سب فوراً فراہم ہو جائے، یہ انسان کے لیے ایک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک انسان پہنچ گیا، جب تک یہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہے سب اس کی تلاش میں کوشش میں لگا ہوا ہے، اور لگتے لگتے وہاں اس منزل تک پہنچ گیا۔ اب جب یہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس سے جا کر ایک سوال کریں، جب اس کے ہاں یہ سوال پیدا ہوتا دیکھتا اپنے اندر بھی وہی کھوکھلا پن نظر آ رہا ہوتا، خالی نظر آ رہا ہوتا اندر سے۔ اب اس تڑپ کو، وہ جو آواز ہوتی انسان کی جو تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس تڑپ کو خاموش کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، پھر انسان ابھی اسی مادی دنیا میں اور اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے، اتنا زیادہ الجھا لیتا ہے تاکہ یہ آواز آنے ہی نہ پائے۔ بری طریقے سے الجھاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ الجھا لینا بھی اس کی مشکل کو حل نہیں کرتا۔ لہذا دیکھتا ہے سونا چاہتا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، سکون چاہتا ہے تو سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں سکون نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ تمہاری زندگی کا ٹارگٹ یہ تھا جو تمہیں مل گیا، تمہاری زندگی کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا، اب اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اب سکون کیوں نہیں ہے؟ اب یہ نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ اب کیوں اتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں؟ اب اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ جو سب کچھ جس کے لیے اتنی ساری کوششیں کی تھی، وہ تمہاری اپنی اصلی ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، وہ ایک حد تک ضروری انسان کے لیے، وہ بار بار عرض کیا جاتا رہا کہ اسے ترک نہیں کرنا، اسے چھوڑنا نہیں ہے، ایک حد تک ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ عزت اور شرف کی زندگی گزار رہا ہو اور کسی کے سامنے محتاج نہ ہو۔ خدا کرے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے سامنے اس کو محتاج نہ ہونا پڑے۔ لہذا ایسی ایک کامیاب زندگی چاہیے انسان کے لیے، لیکن آ کر اس نے اپنے آپ کو اس طرح مشغول کر دینا، نتیجہ کیا ہوا؟ آخر کہاں پہ خرچ کر رہے تھے، کس کے لیے محنت کر رہے تھے، کس کے لیے کوشش کر رہے تھے، کیا آخر میں مطمئن ہو گئے؟ مولانا روم نے ایک چند اشعار میں ایک مطلب بیان کیا جو بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ مثالوں سے بات کو سمجھانے کے لیے مولانا روم بہت ہی مشہور ہے۔ مولانا روم ایک دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے ایک دانشمند ہیں جنہوں نے اشعار کے ذریعے سے بہت ہی حکیمانہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت انداز سے اس مطلب کو اس طرح بیان کیا، کہا کہ آپ جائیں کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے اپنا گھر بنا لیں۔ زمین کسی اور کی تھی اور آپ نے قبضہ بھی نہیں کیا، انجانے میں اپنا گھر بنا لیا، تو بھی لازم نہیں حتماً ظلم کر کے بنایا نا، معلوم نہیں تھا، بغیر علم کے جا کر انسان نے کیا کیا، دوسرے کی زمین پہ گھر بنا لیا۔ گھر بن گیا، گھر تیار ہو گیا، تو گھر بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بہرحال ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، دو چار دن میں تو گھر نہیں بن جاتا، سختیوں سے، زحمتوں سے۔ بعض لوگ دسیوں سال ممکن ہے کمائیں اور کما کر جمع کریں اور جمع کر پھر ایک گھر بنائیں۔ اب ایک انسان نے جا کر پیسہ کمایا، محنت کی اور کرنے کے بعد جا کر اس نے اپنا گھر ایک بنایا، لیکن دوسری کی زمین پہ بنایا، دوسرے کی زمین پہ۔ اب یہ گھر بن کے تیار ہو گیا اور رہنے کے لیے آنے لگا، تو جو اس زمین کا اصلی مالک تھا اس نے آگے کہا، بھائی یہ زمین تو میری ہے، آپ نے میری زمین پہ گھر بنایا ہے، تو یہاں پہ کیا کرے گا انسان؟ دوسرے کی زمین پہ گھر بنا کے، وہ کہ یہ زمین میری ہے اور اپنی زمین پر مجھے رہنے کا حق ہے، آپ کو رہنے کا حق نہیں ہے، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے گھر بنایا ہے۔ کہ گھر بنایا ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں آپ نے گھر بنایا ہے، لیکن میری زمین پہ بنایا ہے، آپ نے اپنی زمین پر تو گھر نہیں بنایا۔ آپ کا دل چاہے تو اپنا گھر لے کے چلے جائیں، تو اب یہ انسان اپنا گھر پھر واپس لے کے آئے گا کہیں؟ نہیں، اس کو گھر چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ خود بنایا ہے، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن دوسرے کی زمین پہ بنا ہوا گھر وہ لے کر نہیں جا سکتا، اسے وہاں چھوڑنا پڑے گا، وہ گھر اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر یہ اپنا گھر لانا بھی چاہے گا تو جس طرح سے بنانے میں خرچ کیا ہے، اس کا ایک 10% پیسہ اس کو توڑنے میں اور لانے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو توڑ کر، گرا کر، اس کی چند اینٹیں اور چند لوہا اٹھا کر لے جائیں، اس سے بہتر ہے کہ اس کے حوالے کر دیں۔ مجبور ہوگا، یعنی دوسرے کی زمین پر گھر بنانے کے بعد انسان مجبور ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کو چھوڑ دے اور اپنی ہی سخت محنت سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اگر نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اور سختی اٹھانی پڑے گی، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اور پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ مولانا روم نے مثال دی، کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ جتنا بھی ہم اپنے مادی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اپنی چیزوں کے لیے، میرا گھر، میری زندگی، میری پراپرٹی، میرا فلاں یہ 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 سب کچھ، یہ سب کچھ میرا ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نہیں ہوں۔ یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، تھوڑا تھا سخت ہے لیکن انشاءاللہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے عنوان سے یہ مطلب میں کبھی پیش کر چکا ہوں کہ یہ جتنا بھی کچھ کیا ہے انسان نے، یہ سب کچھ یہ ضرور ہے کہ میرا ہے، میرا لباس ہے، میرا گھر ہے، میرا مکان ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا بزنس ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ میرا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ میں نہیں ہوں، مجھ سے ہٹ کر، کیونکہ اگر میں ہوتا تو میرا نہیں کہتا، اور جو کچھ بھی میرا ہے وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو باقی رہنے والی، صرف میں ہوں جو باقی رہنے والا ہوں، لیکن میری کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو دور کی بات ہے، حتیٰ میرا ہاتھ آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کا بھی بھروسہ نہیں. میرا جسم، میری آنکھیں، میرا دل، دل یعنی یہ جو دل جس کو ہم دل سمجھ رہے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سب کچھ میرا ہے. اور میرا ہے یعنی مجھ سے الگ ہے. جب کوئی بھی چیز آپ کہیں میرا، یعنی یہ میرے سے الگ ہے، یہ مجھ سے الگ ہے، میں کچھ اور ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یعنی میں نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں. تو جس چیز پر بھی انسان نے جتنا بھی محنت کی اور جتنا بھی خرچ کیا ہے، یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے دوسرے کے زمین پر جا کر گھر بنا رہا ہے، اور جب گھر بن کے پورا تیار ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں، اب یہ تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چونکہ یہ تمہاری زمین ہی نہیں تھی. تھوڑی مدت کے لیے اگر تمہیں محسوس ہو رہا تھا کہ تمہاری زمین ہے، چاہے دھوکے ہی میں صحیح، تو محسوس ہونے کی وجہ سے یہ تم نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا. ویسے انسان کا حال ہے، انسان اپنی پوری زندگی میں لگا ہوا ہے، اور مغربی دنیا نے آ کر یہ انسان کو یہی چیز تعلیم دے دی ہے، اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے تمام، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کلچر کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں آ کر پوری زندگی میں الجھے رہنا ہے. کس مسئلے میں؟ مادی مسائل میں. مادیت ہی تمہارا سب کچھ ہے، یہی تمہارے جسم، یہی تمہاری لذتیں، یہی تمہارا سب کچھ ہے. اور اس پہ انسان نے پورا جب کچھ کر لیا، پوری جوانی اس کے اوپر اپنی لٹا دی، پوری زندگی اس کے اوپر خرچ کر لی، اور وہ سارا مقصد جو ایک جوان کو ہوتا ہے کہ ایسا گھر، ایسا مکان، ایسی بیوی، ایسی گاڑی، یہ سب کچھ مل گیا. اب جب سب کچھ مل گیا تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پر انسان آ کر بے جواب ہو کے رہ جاتا ہے. اس سوال کا جواب انسان کے پاس نہیں رہ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے باوجود بھی انسان اپنے اندر خلا محسوس کر رہا ہے. اور وہ خلا کون سا ہے؟ وہ وہی انسان کی معنویت اور روحانیت کا خلا ہے. اور اتفاق سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری مادی ضرورتوں کو پورا کر لیا ہے، وہ زیادہ اس خلا کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے ابھی پورا نہیں کیا ہے، وہ خود اتنا زیادہ مشغول ہیں کہ انہیں سوچنے کی بھی فرصت ہی نہیں ہو رہی. ان کے پاس ابھی کچھ ہے، یہاں تک پہنچے، ابھی اور بھی ہے، ابھی اور بھی ہے، ابھی اور بھی، یہ اور آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ایک جگہ ایسی جگہ پہنچتا ہے جب دیکھا نہیں، ابھی تو ساری یہ مادی ضرورتیں ہماری پوری ہو گئی ہیں. اب انسان کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اب ہمارا مقصد کیا رہ گیا؟ زندگی کا مقصد کیا رہ گیا؟ کہتا اگر کھانا کھانا لذت اٹھانا ہے، کہا اب لذت کھانے کی لذت کے لائق نہیں رہ گیا، یعنی کولیسٹرول اتنا بڑھ گیا ہے، جسم کی چربی اتنی بڑھ چکی ہے، شوگر اتنا بڑھ چکا ہے، یورک ایسڈ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا یہ بیچارہ. جس کے لیے اتنا کمایا تھا اب نہیں کھا سکتا. جب کھانے کے لائق تھا تب کھانا نہیں تھا اتنا زیادہ، اب جب کھانا ہو گیا محنت کر کے تب کھا نہیں سکتا. بہت سارے دیکھیں بیچارے کیسے حسرت سے دسترخوان پہ صرف دیکھ کے چک کے اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے کیونکہ مجبوریاں. اصلی ضرورت انسان کی پھر کیا ہے؟ اور یہ آپ پوری دنیا پہ ایک نگاہ کریں کہ یہ صرف اپنی بات نہیں کہہ رہی، یہ پورے تمام انسانوں کی ضرورتوں میں سے ہر ایک تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، یہ خلا کو محسوس کر رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جگہ جگہ لے جایا جا رہا ہے، دینی مراکز کے نام پر الگ الگ ناموں پہ جگہ جگہ لوگ جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون مل جائے. یہ جہاں بھی جا کر یہ پیسے لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، در حقیقت اسے روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کو جہاں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گئے. ان کو جو ایڈریس دیا گیا جہاں پر جانے کا، وہ ایڈریس غلط دیا گیا تھا. گئے تھے، محنت بھی کی تھی، خرچ بھی کیا، لیکن صحیح ایڈریس پر نہیں پہنچے. وہ صحیح ایڈریس کیا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کی اس روحانیت کے خلا کو اور یہ درد انسان کے مٹتا ہے، وہ اصلی ترین مقام، وہ اصلی ایڈریس، وہ اصلی جگہ کی جہاں پر انسان کو واقعی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، وہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہے، اللہ کی ذات. معنویت کا مقصد اللہ کی ذات ہے. انبیاء اور اولیاء الہی آئے ہیں تاکہ یہ فاصلے جو ہمارے درمیان میں ہیں، یا وہ غلط ایڈریس کی جہاں پر انسانوں کو پہنچا دیا گیا ہے، وہاں سے نکال کر اس کو پھر لے کے آئے صحیح مقصد پر، صحیح جگہ پر. زندگی بھر ایک عمل یہ انجام دیتے رہے کہ اس کے پھر راستے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑا اشارے کے طور پر عرض کیا جائے گی، وہ راستے بھی بتائے گئے. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آ کر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین کی زندگی میں آ کر دیکھیں کہ امیر المومنین کی زندگی پہ پوری پورا اثر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا. جس شعبے کو اٹھا کر دیکھیں امیر المومنین کی زندگی کے، یہ تاثیر، یہ اثر، یہ نورانیت جو رسول اللہ نے منتقل کی تھی اور جو امیر المومنین نے پوری آمادگی کے ساتھ وہ نورانیت لی تھی، چاہے علم کی شکل میں، چاہے حکمتوں کی شکل میں، چاہے معنویت کی شکل میں، چاہے فضیلتوں کی شکل میں، جو امیر المومنین نے لی تھی، وہ ایک اثر پورا جو ہمیشہ نظر آیا. اور اپنے آپ کو اس بات پر فخر سے کہا کرتے تھے کہ کس طریقے سے میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہا، کس طریقے سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلا. جس طرح ایک بچہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا کرتا ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین کے رشتہ اس تعبیر کے مطابق باپ کا بھی رشتہ تھا، ماں کا بھی رشتہ تھا، یعنی سب کچھ تھے. یوں بھی پیدا ہونے کے بعد رسول اللہ نے امیر المومنین کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی. جناب ابو طالب کے جو حالات تھے، رسول اللہ کی حفاظت کی وجہ سے جناب ابو طالب نے اپنا تجارتی جو امور تھے جناب ابو طالب کے، وہ چھوڑ رکھے تھے. تجارتی سفر، جو تجارت، جو مکے کی عام طور سے درآمد یہ ہوا کرتی تھی، تجارتی سفر کرنا، سال میں عام طور سے دو سفر کرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور ٹھنڈک کے موسم میں یمن کی طرف آتے تھے، چونکہ یمن گرم تھا اور شام جو ہے سیریا تھوڑا ٹھنڈا تھا. یہ سال میں دو سفر کرتے تھے اور اس دو سفر کے نتیجے میں جو بھی درآمد ہوتی تھی اسی سے سال بھر انسان کی زندگی چلتی تھی. جناب ابو طالب کے حالات بہت اچھے تھے، اقتصادی اور مالی حالات بہت اچھے تھے، تجارتی سفر کامیاب سفر ہوا کرتا تھا اور وہاں قریش کے سرداروں میں سے تھے، مالی اعتبار سے بھی بہت ہی قوی تھے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کی حفاظت کی غرض سے جب رسول اللہ، یہ معلوم ہوا اور یہ اندازہ ہوا جناب ابو طالب کو کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہے، نہ سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں نہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، چھوڑ کے جانے پر بھی خطرہ ہے اور سفر میں ساتھ لے جانے پر بھی خطرہ ہے، لہذا اسی کم سنی میں، رسول اللہ کا سن کم تھا، 12 ہی سال کی عمر تھی اسی وقت سے جناب ابو طالب نے، یعنی ایک بہت لمبی مدت ہے یہ، 12 سال کی عمر سے لے کر کے جب رسول اللہ کا سن تقریباً 52 سال کا ہوا، یعنی تقریباً 50 سال کی مدت ہے یہ. 50 سال اس وقت جناب ابو طالب کے جوانی کی زمانہ تھا، اسی وقت سے رسول اللہ کی حفاظت کے مقصد سے جناب ابو طالب نے اپنا تجارتی سارے اپنے تجارتی امور اور تجارتی سفر تر کر دیا، جس کی بنیاد پر اقتصادی حالت، اکنامیکل حالات جو ہے وہ جناب ابو طالب کے ایک حد تک خراب ہو چکے تھے اور رسول اللہ کو نہ چھوڑ کے جا سکتے تھے نہ رسول اللہ کو لے کے جا سکتے تھے. اعلان رسالت سے پہلے بھی، اعلان رسالت کے بعد یہ خطرات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے. حتیٰ شیب ابی طالب میں بھی جب جناب ابی طالب گئے، جبکہ پورا خاندان گیا تھا، تمام پورا بنی ہاشم کا قبیلہ گیا تھا، لیکن اس شیب کو، اس گھاٹی کو، ویلی جو تھی پہاڑ کے درمیان میں جو ویلی تھی جس کو شیب کہا جاتا ہے، اس شیب کو نہ شیب بنی ہاشم کہا گیا، حتیٰ رسول اللہ کے نام سے بھی شیب محمد بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اس شیب کو شیب ابی طالب کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے اوپر تھی اور ان کو نکالا بھی نہیں گیا تھا کہ آ کر گھروں سے نکال کر شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا ہو. ایک ایک کو گھر سے، بنی ہاشم کو گھروں سے نکال کر شیب ابی طالب میں نہیں بھیجا گیا تھا، ڈھکیل ڈھکیل کر شیب ابی طالب تک نہیں لے گیا تھا، بلکہ جناب ابو طالب نے خود یہ فیصلہ کیا تھا، خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ الگ الگ گھروں سے نکل کر ایک جگہ پر جا کر اکٹھا ہو کر رہے ہیں، تاکہ اس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے رسول اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چونکہ گھروں کے درمیان میں حفاظت کرنا، شہر کے درمیان میں حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ شہر میں رہیں گے، شہر کے درمیان میں رہیں گے تو بہرحال گھر سے باہر نکلنا ہوگا، بازاروں تک جانا ہوگا، دوسرے امور ہوں گے جس کی بنیاد پر خطرات تھے۔ لہذا یہ طے کیا گیا کہ اس وقت جو خطرات جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، ان خطرات سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں گھروں کو چھوڑ کر جا کر کنارے ہٹ کر پہاڑی کی گھاٹی میں رہیں، جہاں سے لوگوں سے تھوڑا دور رہیں، تاکہ اس طرح سے رسول اللہ کی جان کی حفاظت کرے۔ وہ پورے خاندان کو لے گئے، اور پورے خاندان کو لے بھی اس لیے گئے تھے کہ پورے خاندان کو فدیہ بنائیں رسول اللہ کی جان کی حفاظت کا، اور اپنے بچوں کو کہ آپ، یہ اتنا جملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں کہ بستر پر، حتیٰ گھاٹی میں جانے کے بعد بھی، اس ویلی میں جانے کے بعد بھی، دور ہونے کے باوجود بھی، چاروں طرف بنی ہاشم کے گھر ہونے کے باوجود بھی، جس گھر میں رہا کرتے تھے اور جو بستر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا، اس بستر پر ایک مرتبہ مسلسل اس بستر پر نہیں سونے دیتے تھے، تبدیل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بستر پر کبھی اپنے بیٹے طالب کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، کبھی عقیل کو سلاتے تھے، کبھی امیر المومنین کو سلاتے تھے، یعنی بدلہ کرتے تھے کہ رسول اللہ کی جان کے اس خطرے کو جناب ابو طالب کو یہ محسوس کر لیا تھا، اور بھی بہت پہلے سے محسوس۔ لہذا اقتصادی حالات کے خراب ہونے کی بنیاد پر یہ حالات وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اقتصادی حالات خراب ہونے کی بنیاد پر جناب ابو طالب کے بیٹوں کو، ایک بیٹے کو جناب عباس نے لے لیا تھا، آ کر دیکھا کہ ابھی کر بھی نہیں سکتے، تجارتی سفر بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ جب خود بڑے ہوئے اور امیر المومنین چھوٹے تھے، اس وقت رسول اللہ کی عمر 30 سال تھی جب امیر المومنین پیدا ہوئے، تو امیر المومنین کی ذمہ داری، حالانکہ یہ اللہ کے راز بھی ہے اور اللہ کی مصلحت بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے، باطنی طور پر وہ اللہ کی، اللہ کا ایک تربیتی نظام کا حصہ ہے کہ اللہ کس کو کس کے حوالے کرے، یہ باطنی مسائل ہے، یہ روحانی مسائل ہے، لیکن ظاہری طور پر اقتصادی مسئلہ سبب بنا کہ آ کر لوگوں نے پیش کیا کہ آپ کے ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا ہم آپ کے بعض بیٹوں کی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ آگے، اب یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم اس طرح سے رہتے تھے، اس طرح سایہ بے سایہ رہتے تھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ سے امیر المومنین کا رشتہ صرف بھائی کا رشتہ نہیں تھا، صرف بعد میں داماد اور سسر کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک مادری رشتے کی حد تک، یہ مادری رشتہ جو محسوس کر رہے تھے وہ درحقیقت اسی معنویت کی اور اسی روحانیت کی بنیاد پہ تھا جو امیر المومنین رسول اللہ کے اندر دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ جس طرح امیر المومنین کی تربیت کر کے جس طرح بنانا چاہ رہے تھے، جی اللہ کی تربیت، چونکہ الہی تربیت، امیر المومنین اللہ کی تربیت میں تھے، لیکن الہی تربیت کا وسیلہ جو قرار پائے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خب آپ لوگوں سے ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے ادھر لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ رہے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی، آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خب یہ اب پھر امیر المومنین کی پوری زندگی میں، شروع ہی سے لے کر، بچپن ہی سے لے کر آپ کی پوری 63 سالہ زندگی میں جو روحانیت کا غلبہ ہے پوری زندگی پر، کہ جو الہی انسانوں میں ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی پر، جن کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ پیسہ کما لیں گے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن بعد میں وہی شاید بعد میں سب سے زیادہ شرمندہ بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نگران بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، فکر مند بھی ہوتے ہیں، دولت کما کما کر اپنی اولاد کے لیے اتنا جمع کر دی ہے کہ وہ اولاد مجبور ہے عیاشیاں کرنے پر، اپنی زندگی کو برباد کرنے پر، کوشش نہ کرنے پر۔ بہت ساری اولاد اس لیے کوشش نہیں کرتی کیونکہ ساری چیزیں ان کے ماں باپ نے کما کر ان کے لیے فراہم کر رکھی ہے۔ اس فراہم ہونے کے نتیجے میں اب یہ مجبور ہے کہ اس پیسے کو خرچ کرے گا۔ خوب خرچ کہاں کرے گا؟ عام طور سے اگر دولت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی ہوتی تو ممکن ہے یہ اچھی جگہ پہ خرچ ہوتا، لیکن عام طور سے یہ پیسے جو بڑی مقدار میں آمادہ کیے ہوتے ہیں وہ والدین اور وہ ماں باپ جو یہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنا کر دیا ہے کہ اگر وہ زندگی میں کچھ بھی نہ کریں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی محنتوں سے آگے بڑھ کر آ رہا ہو، خود کوشش کر کے۔ آپ اس کے لیے سب کچھ فراہم کر کے اسے دنیا کا ناکام ترین انسان بنا کر جا رہے ہیں، اپنی ہی زندگی میں بنا رہے ہیں۔ اگر ہو بھی تو بھی نہ دے، اگر موجود بھی ہو تو بھی اس کی ہر ضرورت کو پورا نہ کریں، ہر تقاضے کو پورا نہ کریں۔ اس کے لیے میدان کھول کے رکھیں، سختیوں کا میدان، تاکہ وہ اپنی محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی بنائے۔ لہذا آپ تمام انبیاء کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں، انبیاء ہم مولویوں جیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ صرف علم پڑھ رہے ہوں اور لکھ رہے ہوں اور آگر پڑھا رہے ہوں یا درس دے رہے ہوں یا تقریر کر رہے ہوں۔ انبیاء اپنی زندگی میں بہت محنت بھی کیا کرتے تھے، اور محنت سب کو کرنا چاہیے، ضرورت ہے کہ محنت کریں، انشاءاللہ یہ توفیق ہو۔ البتہ ایک تھوڑا فرق رہتا ہے کہ انبیاء کو علم جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے نہیں اتنا حاصل کرنا پڑتا تھا، اور ممکن ہے کہ دوسروں کو کتاب پڑھ کے علم حاصل کرنا پڑے، ایک حصہ بہرحال وہ نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان جتنا زیادہ محنت کر سکتا ہے، ہر ایک کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انبیاء بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں انبیاء کا اور آئمہ کا تصور یہ ہے کہ جیسے ایک بیچارے قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک معمولی کسی طرح سے کھانا نصیب ہو جاتا تھا تو کھا لیتے تھے اور بہت معمولی کھانا کھاتے تھے۔ ہاں معمولی ہی کھانا کھاتے تھے، کم ترین کھاتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کھاتے تھے معمولی کھانا کہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کھاتے تھے کہ دوسروں کو دے چکے ہوتے تھے اس لیے معمولی کھاتے تھے۔ یہ نکالے اپنے ذہنوں سے۔ واقعا عام طور سے جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں جو انبیاء کا اور جو معصومین کا جو تصویر جو انبیاء کی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، جیسے معاذ اللہ غریب تھے، فقیر تھے، اور کیا تھے، فقیر یعنی اس معنی میں فقیر نہیں، یعنی غریب تھے، یعنی کچھ ہوتا نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں بہت کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ دیتے رہتے تھے، وہ سینکڑوں گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اس لیے ان کے اپنے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ فضیلتوں میں سے، یہ اہم انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ اسلامی کلچر میں یہ نہیں ہے کہیں پر کہ اتنا پیسہ جمع کرے انسان، اتنا دولت جمع کرے، اتنے مکانات بنوائے، اتنی پراپرٹی خرید کے رکھ لے، یہ کہ خود حساب کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے اور حتماً اس کے نتیجے میں دسیوں پر، ہزاروں پر، سینکڑوں پر ظلم بھی ہوگا اور بعد میں خود اپنے بچوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ یہ جس کے لیے سب کچھ فراہم کر دیا گیا وہ اسے خود کچھ نہیں کرنا، اب وہ خود کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اصل اسلامی کلچر میں یہ ہے ہی نہیں۔ اسلامی کلچر میں دولت زیادہ کمانا یہ ہے، جتنا بھی زیادہ کمائے وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، یہ بہت توجہ کرے، حاصل کرنے پر کہیں بھی پابندی نہیں لگائی گئی ہے، مقدار نہیں معین کی، اتنا ہو گیا بس، اتنا کما چکے بس، نہ کمانے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کما کر روک رکھنے پر اس پر رکاوٹ۔ یہ اسلامی کلچر میں ہے ہی نہیں۔ یہ بعد میں لایا گیا خلافت کے زمانے میں، خاص کر تیسری خلافت کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا، اسلامی کلچر میں یہ چیز تھوڑی تھوڑی داخل کی گئی، اور وہ بھی خاندان کی بنیادوں پر، سب نہیں، خاندان کی بنیاد پر کچھ لوگ بہت دولت مند ہوتے چلے گئے، اور بعد میں جب بنی امیہ کی حکومت آئی تو باقاعدہ طور پر یہ کلچر، حکومتی کلچر یہ آ گیا۔ لیکن اسلامی کلچر میں رسول اللہ کی زندگی میں، امیر المومنین کی زندگی میں اور آئمہ کی زندگی میں. پہلے کبھی عرض کیا ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے اس قدر، اللہم صلی اللہ علیہ، اس قدر محنت کی تھی، اس قدر زمینوں کو آباد کیا تھا، اس قدر بڑی پراپرٹی تیار ہوئی تھی کہ جس کی بنیاد پر کتنے مدینے کے لوگوں کے گھر چلتے تھے، اپنا پورا خاندان کا خرچہ چلتا تھا. بہت سارے لوگ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، بنی ہاشم نے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، مدینے کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہم امام ہیں، ہم لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو بس اتنا کافی ہے، بس ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر لوگ ہماری ضرورت خود ہی آ کر پوری کریں گے. یہ نہیں ہوتا تھا. اور صرف امام سجاد نہیں بلکہ تمام آئمہ کی زندگی میں، مثلا آئمہ کی زندگی میں اٹھا کے پڑھیں، کبھی کبھی کسی ضرورت مند کو آ کر ہزار ہزار سکے دے دیا کرتے تھے، اس زمانے کے سکے، پوری پوری تھیلی اٹھا کر دے دیتے تھے. ضرورت مند آیا اور اگر پوری تھیلی اٹھا کر دے دی، یہ پوری تھیلی جو اٹھا کر دے رہے ہیں یہ اس طرح نہیں کہ آسمان سے نازل ہوتا. اگر یہ بھی آپ کے ذہنوں میں تصور ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض وقت یہ ڈالا گیا ہے تصور کہ آئمہ جو ہے، آئمہ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ صبح جیسے دل چاہتا ہے ہم لوگ بھی یہ صحیح ہو، تکیہ ہٹائیں وہاں دیکھیں سکہ موجود ہو، دو چار تھیلیاں پڑی ہوئی ہوں، نہ یہ نہیں ہوتا تھا. یعنی واقعی یہ نہیں تھا. آئمہ اپنی محنت کے ذریعے سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے، ابھی اس کے پہلے ایک پروگرام تھا وہاں پہ عرض کیا تھا، انشاءاللہ شاید وہ آپ اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک آئے، کہ آئمہ کی زندگی میں کار و کوشش، انبیاء اور آئمہ کی زندگی میں کس قدر کار و کوشش کرتے تھے. اور ایک دو واقعات نہیں ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ کس طرح دھوپ میں، کس طرح سختیوں میں، کس قدر محنت سے راوی دیکھ رہا ہے کہ دیکھا امام صادق علیہ السلام کے پیروں سے پسینہ ٹپک رہا ہے، اللہم صلی علی محمد، پیر سے پسینہ ٹپک رہا ہے، دھوپ میں اس طرح کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور اپنی محنت کے نتیجے میں بہت کچھ آتا تھا، لیکن آ کر وہ رکا نہیں کرتا تھا، آتا بھی تھا اور جاتا بھی تھا، ضرورت مندوں کے پاس وہ چلا جاتا تھا. لہذا اسلامی کلچر میں کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا عشق پیدا کر لینا، اس کا عاشق ہو جانا، محنت کا عاشق ہونا، یہ کہا گیا ہے. رسول اللہ جب کسی کو دیکھتے تھے، بہت اچھا آدمی دکھتا تھا، تو کہتے تھے تمہارا کام کیا ہے؟ کہتے تھے اگر کام نہیں ہے تو کہتے میری سقطا من عینی، میری آنکھوں سے گر گیا، میری نظروں سے گر گیا انسان. روایت یا جملہ یہی، جب کسی کے بارے میں، جب کسی سے بات ہوتی تھی اور لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو دو چیزوں کا عام طور سے سوال کرتے تھے، اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے تھے. یہ بھی کئی مرتبہ واقعات پیش آئے رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور آئمہ کے زمانے میں، اور اس کے کام کے بارے میں پوچھتے تھے، کام کیا کرتا ہے؟ اگر وہ یہ کہتے تھے کوئی کام ہی نہیں کرتا، بیکار ہے، تو رسول اللہ فرماتے میری نگاہوں سے یہ انسان گر گیا، بیکار انسان رسول اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا. یہ ضروری ہے، لیکن اس طرح اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا کہ انسان کی روحانیت کا پہلو بالکل خالی ہوتا چلا جائے، یہاں پہ مصیبت پیدا ہوتی ہے. ایک بزرگ کا جملہ ہے، اچھا ہے، کہ دولت کو اپنے ہاتھ میں رکھے، دولت ہاتھ میں رکھنے کی جگہ ہے، جیب میں رکھا جا سکتا ہے، ضرورت پڑے تو ایک مدت کے لیے، ایک حد تک بینک میں بھی رکھا جا سکتا ہے، رکھی جا سکتی ہے جائز طریقے سے کرو، لیکن دولت دل میں رکھنے کی چیز نہیں. فرق یہ ہے، ہاتھ میں آئے اور ہاتھ سے جائے، جیب میں آئے اور جیب سے جائے، بینک میں آئے اور بینک سے جائے، لیکن دل میں نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اگر دل میں رکھ لیا تو یہ دولت کے لیے بھی مصیبت ہے، خود کے لیے بھی مصیبت ہے، معاشرے کے لیے بھی مصیبت ہے. یہ آ کر روحانیت انسان کی زائل کر رہی ہوتی ہے، روحانیت کو نقصان. امیر المومن سلام نے اپنی آخری وصیتوں میں، امیر المومنین اپنی آخری وصیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے لال، خاص کر اپنے بیٹوں کو مخاطب کر، معصوم امام اپنے معصوم بیٹوں کو یہ وصیت کر رہا ہے، یہ بہت ہی عجیب ہے. معصوم اور پاکیزہ ترین امام اپنے پاکیزہ ترین اور معصوم بیٹوں کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹو، اتق اللہ، اے میرے بچوں تم اللہ کا خوف تقوی اختیار کرنا، وَاللہ تبغی الدنیا وَإِن بَغَتْكُمَا، اگر دنیا تمہارا پیچھا بھی کرے تب بھی تم دنیا کا پیچھا نہیں کرنا. یہ بہت اہم جملہ ہے, یہ وہی آخری وصیت ہے جو امام نے کی ہے, جو بہت اہم وصیت ہے امام کی, جو انشاءاللہ انہی شہادتوں کے درمیان میں پڑھیں. اگر مجھے فرصت ہو تو میں بھی کچھ چند جملے پڑھوں گا, ورنہ نہیں پڑھ سکا تو آپ حتمن پڑھیں امام کی وصیت کو نہج البلاغہ میں جا کر. چند وصیتیں ہیں جس میں ایک چھوٹی سی وصیت جو بہت زیادہ اہم ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے, اسی میں امام نے فرمایا کہ اللہ تب غیت دنیا و ان بغت کو ماں, اگر دنیا تمہیں دوڑائے تمہارا پیچھا کرے تو تم دنیا کا پیچھا نہیں کرنا. امام نے یہ نہیں کرنا کہ امام نے یہ نہیں فرمایا, دیکھیں اس جملے کو جانے, امام نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو ترک کر دو, چونکہ اسلام میں یہ نہیں, اسلام کا تقویٰ ہی یہ نہیں ہے, یہ دوسرے مذہب کا تقویٰ ہو, یہ کرسچینٹی کا, ہندوازم کا, بدھزم کا, جینزم کا یہ تقویٰ ہوگا, اسلام کا یہ تقویٰ نہیں کہ دنیا کو ترک کرو, اللہ کی مخلوقات کو ترک کرو, یہ نہیں ہے. امام کا جملہ یہ ہے کہ تم اس کا پیچھا نہیں کرنا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا, کیونکہ یہ قانون ہے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے جو پیچھا کرتا ہے وہ کبھی اسے پکڑ نہیں پاتا, دنیا بھاگتی رہتی ہے اور انسان اس کا پیچھا کرتا رہ جاتا ہے. اگر انسان اس کو پیچھا کرنا چھوڑ دے تو دنیا خود اس کا پیچھا کرنا شروع کر دی, وہ پلٹ جاتی ہے. اسے فرض کریں ایسے دو لوگوں کے اوپر کہ آپ ایک کا پیچھا کر رہے ہیں, جب تک دوڑا رہے ہیں وہ بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, جب تک آپ اس کو دوڑا رہے ہیں, لیکن جیسے رک کے آپ مڑ کے آنا شروع ہوں گے تو وہ پھر آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ دنیا کے پیچھے جب تک ہم بھاگ رہے ہیں تب تک وہ دنیا بھاگتی رہے گی, ہم کو بھی دوڑاتی رہے گی, لیکن جہاں ٹھہر کر پلٹے اور اپنی حقیقت کو ڈھونڈنا شروع کیا, اپنی زندگی کو ڈھونڈنا شروع کیا, اپنے اصلی مقصد کو ڈھونڈنا شروع کیا, دنیا خود اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. دیکھیں کتنا پیچھے پڑی تھی امیر المومنین کی دنیا, کتنا پیچھے پڑ پڑ کر آئی, امیر المومنین کو نہیں چھوڑ رہی تھی دنیا. رسول اللہ کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا, دنیا پیچھے آئی ابو سفیان کی شکل میں, چچا عباس کی شکل میں کہ آپ اٹھیں, ہم ہزاروں تلواریں آپ کو دینے کے لیے ساتھی تیار ہیں, مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اٹھیں اور خلافت آپ کا حق ہے, حکومت آپ کا حق ہے. اور امیر المومنین جانتے ہیں کہ خلافت میرا حق ہے, امیر المومنین کو معلوم ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے, لیکن جس طریقے سے یہ آئے ہوئے ہیں اس طرح علی بن ابی طالب کو نہیں چاہیے. زیادہ امام کی وصیتوں میں نے فرمایا ولا تاسف على شيء ان زوي عنكما, انكما کی ضمیر دو کی کہا, ان تم دونوں سے, دو کو کہا امام نے, انکم نہیں کہا, انکم یعنی تم سب, بعد میں جو وصیتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں, لیکن شروع کے جو چند جملے ہیں اس میں خاص کر دو اماموں سے مخاطب کیا ہے. بعد کے جملے میں تمام اپنی اولاد کو مخاطب کیا ہے, تمام بچوں کو مخاطب کیا ہے, تمام مومنین کو مخاطب کیا ہے, ہر وصیت پڑھنے والے کو مخاطب کیا ہے, لیکن شروع کے جو چند جملے ہیں جس میں یہ فرمایا اس میں صرف دو اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا, ان کما, کہا کہ اگر دنیا میں سے کوئی چیز تم سے زائل ہو جائے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم افسوس کرو. ولا تاسف علی شیء, دنیا کی کسی بھی چیز پر تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, ان زبیا انکما, اگر تم سے چھن جائے, چونکہ تمہارا یہ اصلی سرمایہ ہے ہی نہیں, یہ تمہاری ایک ضرورت تھی. میں نے عرض کیا کہ غلط مطلب یہاں سے لے کے نہ جائے کہ ہمیں اب چھوڑ دینا ہے, تر کرنا نہ, جتنا زیادہ انسان سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے, لیکن ایک حساب کتاب کے ساتھ, ایک بیلنس میں رکھ کر انسان اپنی زندگی کو اگر دیکھے کہ کتنا اس کی زندگی میں جسم ہے اور کتنا روح ہے, یہ فرق قائم کرنے کے بعد پھر آ کر تقسیم کرے اپنے اوقات کو, اپنے وقت کو, اپنے لمحات کو تقسیم کرے اور آ کر اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. جہاں اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے وہاں اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرے. وقت تمام ہو گیا ہے, ابھی ایک دو مطلب اس میں اور رہ گیا تھا, انشاءاللہ اس کو ضرورت ہوئی تو بعد میں عرض کریں گے. نہیں زیادہ ہو گیا, ماہ رمضان ہے ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد بھی کہیں کہ ہاں بسم اللہ آپ اور بڑھائیں نا, واقعا جو ہے ماہ رمضان کے اوقات تمام ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے, چونکہ موضوعات زیادہ ہیں دوسرے موضوع, لیکن اس پہ آپ غور کریں آج کی رات میں اور آج کے دن میں آ کر کسی اور کے اوپر نہیں, خود اپنی زندگی پر آ کر غور کریں اور اپنی زندگی کو تقسیم کریں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں کتنی اہم ہیں, اور جو جو بھی چیزیں جتنی آپ کی زندگی میں اہم اور امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے وقت بھی دیں، اس کے لیے وقت معین کریں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ انبیاء نے اور آئمہ نے آ کر واقعا، یہ انبیاء اور آئمہ اگر نہیں ہوتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ شاید جانوروں سے بدتر ہوتے، واقعا انسان جانوروں سے بدتر ہوتا۔ اگر کہیں بھی کچھ روحانیت کا پہلو نظر آ رہا ہے، اگر کہیں بھی کچھ سکون کا پہلو نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آ کر انبیاء آئمہ آ کر یہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے واقعا۔ رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد اگر کسی زندگی پر جا کر انسان کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے تو امیر المومنین کی زندگی ہے۔ یہ کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ کوئی بھی انسان آ کر اگر امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کرے، کسی مذہب کے انسان اگر تعصبات سے ہٹ کر انصاف کے ساتھ آ کر امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آ کر وہ جار جرداک کی طریقے سے مجبور ہو جائے گی کہنے پر کہ اے کاش کی تاریخ کو اور بھی علی ابن ابی طالب ملتے رہتے، کیونکہ مطالعہ کیا تھا ہم لوگوں سے، بہت زیادہ مطالعہ۔ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ کس طرح اس نے کیا تھا۔ پچھلے سال اس بندے خدا کا انتقال ہوا ہے، امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، نہج البلاغہ کا دسیوں بار مطالعہ کیا۔ مجھے خود شرم آتی جب میں خود کہتا ہوں ایک مسیحی، ایک کرسچن انسان کے بارے میں جس نے آ کر امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا اس طرح سے مطالعہ کیا کہ اپنی کتاب میں جہاں بھی جو مطلب چاہتا ہے لے آتا ہے، جس موضوع پر امیر المومنین کی گفتگو کر رہا ہے پوری کتاب میں سے جو بھی جملہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی اس طرح پڑھیں امیر المومنین کی زندگی کو، امیر المومنین کے کلام کو، پوری تاریخ انسانیت میں رسول اللہ کے بعد اگر کسی ذات پر جا کر نگاہ ٹھہر جاتی ہے تو واقعا وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ پوری زندگی رسول اللہ کے بعد ہم صرف اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، چونکہ ایک مراتب ہمیں بتائے گئے ہیں لہذا یہ کہنا ہی چاہیے رسول اللہ کے بعد، نہ واقعا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی انسان کی زندگی پر انسان کی نگاہ جا کر ٹھہرے، فضیلتوں کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، انسانیت کے جتنی بھلائی ہوئی اس کے لحاظ سے، تو سب سے پہلی ذات رسول اللہ کی ذات ہے، کہ جو البتہ مظلوم بھی ہے، جس کے بارے میں کم جانا ہے، سب نے رسول اللہ کے بارے میں کم جانا، لیکن رسول اللہ کے بعد اگر کسی انسان کی زندگی پر جا کر نگاہ ٹھہر جائے اور ٹھہری رہ جائے اور زندگی بھر انسان لیتا رہے اس زندگی سے، تو کم ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ وہ زندگی جی کے ایسے گئے ہیں، ایسی زندگی کا نمونہ پیش کیا۔ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے نمونے، انہی نمونوں میں ایک نمونہ کربلا بھی ہے، کربلا جس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ کربلا میں بھی زندگی کے عظیم الشان نمونے ہیں، مدت کم ہے، وقت وہاں پر کم ہے، لیکن کم وقت میں ایسے عظیم الشان نمونے پیش کیے گئے کہ تاریخ اس کی نظیر، اس کے نمونہ اور اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، نہیں پیش کر پا رہی ہے۔ یعنی پوری تاریخ میں ایک ساتھ اتنے عظیم لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے ہوں اور ایک ساتھ، یہ پوری تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، کسی بھی جگہ پر، نہ پہلے کی تاریخ میں نہ بعد کی تاریخ میں۔ یہ دعوے کے ساتھ پورا کہہ رہے ہیں، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑے بڑے انسان ملے ہیں، فرد کے طور پر، ایک فرد کے طور پر، دو فرد کے طور پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت ہی عظیم انسان ملے ہیں، رسول اللہ جیسے عظیم فرد ملے، رسول اللہ کے ساتھ بھی بعض وقت کچھ افراد بہت ہی عظیم الشان ہوتے تھے، لیکن وہیں جہاں رسول اللہ کے ساتھ کچھ عظیم لوگ ہوا کرتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کے اوپر تاریخ شرمندہ ہے، ابھی تک شرمندہ ہے۔ لیکن کربلا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب پر تاریخ کو فخر ہے، ایک ایک ذات پہ۔ کربلا کا امتیاز یہ ہے، پوری تاریخ انسانیت میں کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ کربلا میں جتنے بھی افراد آئے ہیں سب کے سب قابل فخر ہیں تاریخ کے لیے۔ اور انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے. اور تاریخوں میں بہت ہی عظیم لوگ تھے. جناب عیسیٰ کو 12 حواری ملے لیکن انہیں 12 میں سے ایک ایسا نکل گیا جو جناب عیسیٰ کے قتل کی سازش میں شریک ہو گیا. 12 میں سے ہی 12 حواری تھے, انہی میں سے ایک قتل کی سازش میں شریک ہو گیا. جناب موسیٰ کو کیسی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا, رسول اللہ کو کیسے مشکلات کا سامنا کے پیش کرنا. جنگ احد میں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا کچھ لوگوں کے, تم نہیں جانا یہاں سے, ہم جیت رہے ہوں ہار رہے ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن اس جگہ کو, اس گھاٹی کو تم ترک نہیں کرنا. لیکن اس 40 لوگوں میں 37-38 لوگ, اکثر لوگ چھوڑ کر چلے گئے. سر کس لیے؟ کہ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے, ہم پیچھے نہ رہ جائیں. خوب جنگ احد میں حمزہ جیسے عظیم الشان انسان بھی موجود تھے, امیر المومنین جیسے لوگ بھی موجود تھے, لیکن سب نہیں ایسے تھے. جنگ بدر میں سب کے سب ایسے نہیں تھے, جو جنگ بدر میں بہت ہی عظیم الشان لوگ موجود تھے. 17 رمضان جنگ بدر کی تاریخ بھی ہے, بہت عظیم الشان لوگ موجود تھے لیکن سب کے سب ایسے نہیں تھے. کربلا کی عظمت یہ ہے کہ کربلا میں جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ سب کے سب عظیم الشان, سب کے سب فضیلتوں کی معراج پر تھے. اس لیے کربلا کی یاد ہمیشہ باقی ہے, کربلا اس لیے ہمیشہ عظیم ہے. لیکن وہ سب کے سب ایک ہی دن میں حسین ابن علی سے کھو گئے. درد اس بات کا ہے کہ اتنے عظیم انسانوں کو ایک دن میں کھو دینا. معمولی لوگ کا مر جانا یا مار دیے جانا یا حتی شہید ہو جانا, لیکن ایسے عظیم لوگ اور وہ بھی ایک دن میں, حسین ابن علی نے ایک دن میں کیسی کیسی لاشیں اٹھائیں, کن کن لوگوں کی لاشیں اٹھائیں. حسین ابن علی کے لیے اس لیے بہت دردناک ہے کہ یہاں پر جو لوگ آ کر شہید ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی اٹھ کر نہیں آئے ہیں اور جا کر جان دے رہے ہیں. اس میں حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ موجود ہیں, اس میں زہیر قہن جیسے لوگ موجود ہیں, اس میں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ کامل بن کر آئے ہیں, ایک انسانیت اور بشریت کا نمونہ بن کر آئے ہوئے ہیں. ایک لاشیں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں حسین, صبح عاشور سے عصر عاشور تک. عزیزو لاش اٹھانا, غیر کی بھی لاش اٹھانا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے. یہ وہ انسان جانے کی جس کو کبھی کسی اپنے عزیز کی لاشا اٹھانا پڑا ہو, دیر تک انسان کو یاد رہتا ہے اگر ایک لاش اٹھانی ہو. لیکن حسین ابن علی تھوڑی تھوڑی دیر پر جا جا کر ایک لاش اٹھا کر لا رہے ہیں, اور اس میں کیسے کیسے لاشیں, اپنے 7 بھائیوں کا لاشا ایک دن میں اٹھا کر لائے ہیں. 7 بھائیوں میں عباس جیسے بھائی کیا کہ کٹے ہوئے بازو. کربلا کو آ کر, پوری کربلا کو ایک ساتھ دیکھیں, صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسین ابن علی نے کن کن کی لاشیں اٹھائی. حبیب نے مظاہر کے لاش پہ گئے تو روایت مقتل کا جملہ ہے, حسین ابن علی کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے. فظہر الانکسار والا وجہ حسین, حسین ابن علی کے چہرہ ٹوٹا ٹوٹا سا دکھنے لگا, متغیر دکھنے لگا. یہ لاش دیکھی نہیں جا رہی ہے, کسی کی لاش میں گئے ہیں اور وہ آ کر وصیت کر رہے اسی کا بحاد المظلوم. اور پھر اس کے بعد جب منزل آئی تو کبھی بھانجوں کا لاشا, کبھی بھتیجوں کا لاشا. یہ کیسے بتایا جائے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنے 13 برس کے بھتیجے کی لاش کس طرح اٹھا کر لائے؟ یعنی لاشوں کے درمیان میں یہ لاشا جب حسین ابن علی کو اٹھانا پڑا, کس طرح اٹھا کے لائے, کس طرح اٹھایا ہے؟ جب جا رہا تھا یہ بچہ تو اتنا کمسن, اور اتنا کمسن ہونے کی بنیاد پر قد اتنا کم تھا کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن جب واپس لے کے آ رہے ہیں تو سینے سے سینہ لگائے ہوئے ہیں لیکن پیر زمین پہ خط کھینچتے ہوئے جا رہا ہے. اس طرح لاش کو اٹھا کر لا رہے ہیں, اور اپنے اس بھتیجے کی لاش کی جس کو اپنے بیٹے سے زیادہ چاہا تھا. 10 سال امام حسن کی شہادت کے بعد, یہ جملہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور عرض کرتے رہیں گے کہ امام جانتے ہیں, امام کو یہ معلوم ہے کہ یتیموں کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے, امام جانتا ہے کہ یتیم بچے کے ساتھ کس طرح پیش آیا جاتا ہے. امام حسن کی شہادت کے بعد امام جب ان یتیموں کو دیکھتے تھے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے, ان یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے. علی اکبر سے قریب نہیں جاتے تھے، اپنے عزیزوں کے قریب نہیں آتے تھے، امام حسن کے بچوں کو اگر اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے، اتنا عزیز رکھتے تھے، اتنا دل سے عزیز رکھتے تھے کہ میدان کربلا میں صرف ایک ہی رخصت ایسی ہے کہ جب حسین ابن علی جناب قاسم کو رخصت کرنے لگے تو یہ تاریخ لکھتی ہے کہ اتنا روئے، اتنا روئے دونوں، اتنا روئے اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت تھی اور اتنا زیادہ انس تھا کہ اس قدر دونوں روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پہ گر پڑے۔ علی اکبر کو رخصت کرتے حسین غش کھا کر زمین پہ نہیں گرے، لیکن جب جناب قاسم کو رخصت کیا تو غش کھا کر زمین پہ گرے۔ وہ جس کو زندہ دیکھ کے حسین غش کھا کر زمین پہ گر رہے ہیں، جب اس کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں تو حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ اے میرے بھیا، تیری یہ نشانی میرے ہاتھوں میں اس طرح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بحق محمد و اطرتہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت اور خاص کر امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی فضائل سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں فضیلتوں کی نورانیت ہمارے دلوں میں قرار دے۔ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کے توفیقات میں اضافہ فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔